الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی شان خالقیت اور اس کے علم کی شان کا بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر پانی کی بوند سے, پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا, اور کوئی مادہ اللہ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے, اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے, بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالی کی شان خالقیت یوں بیان فرمائی کہ اے انسانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہاری بنیاد کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے, تو فرمایا کہ تمہاری جو اصل ہے, بنیاد ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, انہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا. اور پھر جو تمہارا سلسلہ ہے, ثم من نطفۃ, پھر اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے, فرمایا کہ وہ پانی کی بوند سے شروع ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنا دیے, مرد ہے عورت ہے, مرد ہے عورت ہے, اور ان جوڑوں کے ملاپ سے نسل آگے چلتی ہے. یہ اس کی شان خالقیت ہے. اور شان علم کا بیان ہوتا ہے کہ کوئی مادہ وہ حاملہ نہیں ہوتی اللہ کے علم کے بغیر, یعنی جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اور پھر اس کی جتنی عمر ہے, خواہ وہ زیادہ ہے یا وہ کم ہے, اس کی عمر زیادہ رکھی گئی یا اس کی عمر کم رکھی گئی, وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور وہ صرف اتنا نہیں کہ اتنی عمر ہوگی اتنی عمر ہوگی, بلکہ اس عمر کے اندر جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے, اور اس ایک ایک لمحے کا جو کروڑواں حصہ ہے, وہ بھی اللہ تعالی کے علم میں ہے, اور اس کے سامنے ایسے ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی انسانی زندگی کی پیدائش سے لے کر آخر تک, اور پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کے اگلے جملہ مراحل کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے. یہ اللہ تعالی کا علم ہے, اور یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے, اس کی ایک بڑا حصہ جو ہے, متناہی حصہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے. جو عمروں کا زیادہ دیا جانا ہے یا عمر کا کم ہونا ہے, یہ آدمی 100 سال جیے گا یا یہ صرف ایک دن کی عمر میں فوت ہو جائے گا بچہ, یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور جو اللہ کا علم ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ میں نے عرض کی کہ وہ لا متناہی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اور یہ جتنا کچھ ہے یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے. لوح محفوظ میں جملہ انسانوں کے یا جملہ مخلوقات کے, زندگی اور موت, زندگی کے ایام اور سال, سب کا لکھ دینا اللہ پہ بڑا آسان ہے. اور سارا انسانی تخلیق کا سلسلہ, کائنات کی تخلیق کا سلسلہ, اور علم کی لا متناہی, یہ سارے کا سارا, یہ شان تخلیق, یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کسی شے کو بیان کرنا یا کسی شے کو کہیں لکھ دینا یہ سب بہت آسان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل کے اوپر دلائل بیان فرمائے گئے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دونوں سمندر برابر نہیں, یہ میٹھا خوب میٹھا ہے, اس کا پانی خوشگوار ہے, اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے. ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو, اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو سمندر برابر نہیں, ایک میٹھا خوب میٹھا پانی خوشگوار, دوسرا نمکین بہت کڑوا. یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف تفسیرات تعویلات بیان کی ہیں. بعد میں تو یہ بیان فرمایا کہ سمندر کے اندر ہی بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے, اور ملاح اور جو پانی کے ماہرین ہوتے ہیں وہ بیچ سمندر کے میٹھے پانی کی لہر سے پانی لے لیتے, نمکین بھی چل رہا ہے کڑوا پانی بھی چل رہا ہے اور اسی کے اندر کہیں میٹھا پانی بھی موجود ہوتا ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں دو سمندروں سے مراد ایک تو وہ سمندر کہ جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم سی بولتے ہیں, اوشین بولتے ہیں, وہ سمندر ہے جس کا پانی بڑا کڑوا ہوتا ہے بڑا نمکین ہوتا ہے, اور ایک وہ پانی ہے جو زمین کے نیچے ہے جیسے ہمارے گھر ہیں ہمارے علاقے ہیں. مثلا ہم کہہ دیے اندرون سندھ کا علاقہ پنجاب کا علاقہ زیر زمین پانی, یہ زیر زمین پانی جو ہے یہ بھی سمندر ہے. جیسے وہ سمندر ہے جو دنیا کے تین چوتھائی حصے پر مشتمل ہے جو سمندر ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے, تو یہ جو خشکی کا ٹکڑا ہے جو سات بر اعظم ہیں ان کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے وہ بھی سمندروں کی طرح پانی, تو وہ بھی سمندر ہے اور وہ میٹھا ہوتا ہے. ہم زمین سے پانی جب نکالتے ہیں پمپ کے ذریعے اور یا دیگر ذرائع کے ذریعے میٹھا پانی نکلتا ہے, اکثر و بیشتر خوشگوار پانی نکلتا ہے, تو یہ بھی اسی سمندر کے پاس پاس ہے لیکن وہ کڑوا یہ میٹھا اور بڑا خوشگوار پانی نکلتا ہے. چشموں سے پانی نکلتا ہے پہاڑوں کے اندر سے نکلتا ہے, کیسا شاندار پانی ہوتا ہے, زمین سے ابلتا ہے اور اتنا شاندار اتنا منرل واٹر ہوتا ہے, اتنا اعلیٰ درجے کا پانی ہوتا ہے کہ آدمی پیتا ہے طبیعت خوش ہو جاتی ہے فریش ہو جاتی ہے طبیعت. تو وہ بھی ایک نیچے پانی کا سمندر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو یہ تعبیر بھی ہے کہ دو سمندر ہیں ایک کڑوا اور ایک میٹھا. کڑوا کون سا ہے؟ یہ جو پانی ہمیں نظر آتا ہے جو سمندر کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں, اور میٹھا وہ ہے جو زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کیے ہوئے ہیں جو زمین سے ابلتے ہیں اور چشمے جاری ہوتے ہیں اور ہم نکالتے ہیں تو خوشگوار ہمیں پانی ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, اور ہر ایک سے تم تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو, لحمن طریا تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو, یعنی ہر طرح کے پانی جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں. سمندری پانی ہے سمندری پانی میں مچھلیاں, اور دریا کا پانی دریا کے پانی میں بھی مچھلیاں ہوتی ہیں. تو دریا کا پانی میٹھا ہے اس میں بھی مچھلیاں, سمندر کا پانی کڑوا ہے اس میں سے بھی مچھلیاں. تو فرمایا وَمِن كُلٍ سب سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا تم تازہ مچھلی کا گوشت کھاتے ہو, وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. جیسے سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور موتی کا زیور بنتا ہے بطور زیور کے استعمال کیے جاتے ہیں, تو فرمائیے اس کے فوائد ہیں. اور پھر جو سمندر کی سطح ہے اس کے اوپر تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں جو ہے پانی کو چیرتے ہوئے جاتی, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو یہ سمندروں کا جاری کرنا, اور سمندر میں کڑوا پانی بھی ہے میٹھا پانی بھی ہے, اس سے مچھلی بھی نکلتی ہے, اس سے تم موتی بھی نکالتے ہو, اس کے اوپر کشتیاں بھی رواں دواں ہیں, تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل کی علامت ہے. اس کی قدرت کی بھی نشانی ہے اور اللہ کے اپنے بندوں پر احسان کی بھی نشانی ہے. تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے کیسے اسباب پیدا فرمائے. اس کے بعد قدرت الہی کے مزید دلائل، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باطل معبودوں کی بے بسی کو بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. وہ اللہ رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو، ان بتوں کو پکارو، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرد سن بھی لیں تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر اللہ کی طرح تجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قدرت کی نشانی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تین نشانیاں. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں گرمیاں آتی ہیں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. سردیاں آتی ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. گویا وہ جو دن لمبا تھا، اس دن کا شروع کا اور آخر کا حصہ جو ہے وہ رات میں بدل گیا. اس کے برعکس ہوا تو وہ جو رات کا شروع کا اور آخر کا حصہ تھا وہ دن میں تبدیل ہو گیا. صبح 5 بجے کبھی تو صبح ہوتی ہے اور کبھی رات ہی چل رہی ہوتی ہے، کبھی فجر کا ٹائم بھی شروع نہیں ہوتا اور کبھی فجر کا ٹائم آخر پہ پہنچا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ اس نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا اور اس زمین کا، اس کائنات کا ایسا نظام بنایا کہ اس کے اندر یہ سب تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس کی دوسری نشانی کہ اس نے سورج کو کام میں لگایا ہوا، چاند کو کام میں لگایا ہوا. سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند، اپنے کام میں لگا ہوا، وہ ہیٹ پیدا کر رہا ہے، وہ گرمی فراہم کر رہا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام رکھا کہ ساری کائنات کو گرمی اور حرارت اسے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا، ورنہ ساری دنیا مل کے سورج کے کروڑوں میں حصے کے برابر ہیٹ پیدا نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے اندر ایسا کیا نظام رکھ دیا، کیا نظام رکھ دیا کہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن وہاں سے ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور ہمیں وہاں سے حرارت بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. سائنسدانوں نے انرجی سیور ایجاد کیے، بلب ایجاد کیے، ٹیوب لائٹس ایجاد کی، اور اس سے بڑھ کر کیا کیا چیزیں ایجاد کی، بلکہ ابھی تو مصروف سورج بھی ایجاد کیے جا رہے ہیں. لیکن کہاں یہ سب، کہاں سورج؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورج لگا دیا ہماری زمین کے لیے، اور وہ ہمیں کتنی حرارت دیتا ہے، کتنی روشنی دیتا ہے، زمین کو کتنا گرم کر دیتا ہے، کتنا روشن کر دیتا ہے. کروڑوں جو ہے وہ بلب مل کر وہ روشنی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کا روشن کیا ایک سورج کیا جاتا ہے. اسی طرح چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں لگایا ہوا ہے، چاند اپنا کام کرتا ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ اس کے اندر لگا دیے، تو اس کے اپنے کام چل رہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، کام میں لگایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ سب ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ ہے تمہارا رب، جس کے یہ سارے قدرت کے نظارے ہیں، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنا، سورج کو اس کے کام میں لگا دیا، چاند کو اس کے کام میں لگا دیا. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. سبحان اللہ، جس کی یہ قدرتیں ہیں، جس کی یہ شانیں ہیں. فرمایا بادشاہی بھی اسی کی شایان شان ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے. اور اے مشرکو، اے بتوں کے پجاریو، والذین تدعون من دونہ، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، वो तो खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं। खजूर तो बजाते खुद तो चले कुछ वैलिड है, कुछ उसकी कदरों कीमत होती है, उसकी कुछ तो कीमत बनती होगी, लेकिन खजूर की झिल्ली और उसका छिलका उसकी क्या कीमत है? तो फरमाया जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो तो खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं, तो उन्हें तुम अल्लाह के बराबर समझते हो, उन्हें अल्लाह ताला की तरह का करार देते हो। फरमाया और फिर ये कितने बेबस हैं कि अगर तुम इन बुतों को पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। बुत सामने रख के अब 1000 मरतबा या बुत जो मर्जी बोलते रहे, वही क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और अगर बिलफर्ज वो बुत सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। और कयामत के दिन ये बुत तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। बुतों को अल्लाह ताला कयामत के दिन बोलने की कुव्वत देगा, कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। और कयामत के दिन ये बुत कहेंगे कि ए अल्लाह, ये जो लोग थे, ये पुजारी हमारे, ये हमारी इबादत नहीं करते थे, ये शैतान की बंदगी करते थे, ये शैतान को पूजते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो हर चीज को यूं खोल के बयान कर दिया, अल्लाह की शानों को, अल्लाह की अजमतों को, बुतों की बेकसी, बेबसी और लाचारगी को, और उनकी बेवकअती को जो बयान कर दिया, फरमाया वला युनब्बिहु का मिस्लु खबीर, अल्लाह खबीर की तरह कोई बयान नहीं कर सकता, जैसा अल्लाह ने बयान किया ऐसा दूसरा कोई बयान नहीं करेगा। तो ये बुतों की भी यहां पर मुजम्मत और उनकी हकीकत को भी बयान कर दिया। अच्छा, अब यहां पर ये जो फरमाया वह यौमल कियामत यकफुरूना बिशिर्किकुम, कियामत के दिन ये बुत ए मुशरिको तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। बाद लोगों की आदत होती है कि जो कुरान पाक की आयतें बुतों के बारे में नाजिल हुई उन्हें वो अल्लाह के नबियों पर और वलियों के ऊपर लगा देते हैं, अल्लाह के नबियों और वलियों पर लगा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बुत बेबस हैं। तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं, वो आयत उठा के बोलते देखो अल्लाह ने फरमाया नबी बेबस है, माद अल्लाह सुमा माद अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बुत लोगों के शिर्क का इनकार कर देंगे। वो लोग उठाते हैं और आयत को नबियों पे लगा के बोलते हैं कि नबी क्यामत के दिन अपने पुकारने वालों का इनकार कर देंगे। ये कुरान पाक की मानवी तहरीफ है, कुरान पाक की मानवी तहरीफ है कि अल्लाह ताला ने जो आयतें बुतों के बारे में नाजिल की हैं उसे उठा के अल्लाह के नबियों और वलियों पर लगा दिया जाए। किस कदर बदनसीबी और बदबख्ती की बात है, क्योंकि कहां बुत जो नापाक हैं, जिनसे बचने का हुक्म है, जिनसे नफरत करने का हुक्म है, और कहां अल्लाह ताला के प्यारे नबी जिन पर ईमान लाने का हुक्म है, जिनकी ताजीम का हुक्म है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म है। तो एक तरफ वो हैं जिनका इनकार करना, दूसरी तरफ वो नबी हैं जिन पर ईमान लाना। एक तरफ वो बुत हैं जिनसे नफरत करनी है, दूसरी तरफ वो नबी हैं जिनसे मोहब्बत करनी। एक तरफ वो बुत हैं जिन पे लानत भेजनी है, दूसरी तरफ वो नबी हैं जिनकी ताजीम करनी है। लिहाजा ये बड़ी ही ज्यादती है कि बुतों की आयतों को नबियों और वलियों पर लगा दिया जाए। अब यहां पर मैं थोड़ी सी इसकी मजीद वजाहत अर्ज करता हूं कि ये जो फरमाया कि अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे। ये कहते हैं जी देखें, जो वली हैं, नबी हैं, दुनिया से चले गए, अब वो सुन नहीं सकते, अब वो सुन नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जो हाजिर होते हैं मदीना मुनव्वरा में, गुम्बद खजरा, सरकार की सुनहरी जालियों के सामने जो हाजिर होते हैं, क्या वो सारे के सारे हाजिर होके वहां पर नहीं पढ़ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह? क्या नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। जब ये पढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि क्या ये आयत वहां फिट होती कि अगर तुम इनको पुकारो तो नहीं सुनेंगे? अगर नहीं सुनते तो फिर जाके सलातो सलाम क्यों पढ़ते हैं? सलातो सलाम पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि सुनते हैं। तो जब वो सुनते हैं तो ये ना सुनने की आयत सुनने पे कैसे लगा दी? फिर ये ना सुनने की आयत इन तदउहुम ला यस्माउ दुआअकुम, ये ना सुनने की आयत सुनने पर क्यों लगा दी? मुझे जवाब दीजिए, क्या कोई है इस बात का जवाब? एक बात। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और आपने इसकी तरगीब दी, आपने इसकी तरगीब दी कि कब्रिस्तान जाओ तो जाकर कब्र वालों को सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम دار قوم مؤمنین. یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف جاتے، قبرستان جاتے سلام کرتے، ہمیں بھی تعلیم دی کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو. اب آپ غور کیجئے کہ مثال کے طور پہ میں یہاں کراچی میں ہوں، میں پاپوش نگر کے قبرستان چلا گیا، سفورہ گوٹ کے قبرستان میں چلا گیا، یا میں لاہور میں ہوں میں میانی صاحب چلا گیا، میں ٹھٹھا میں ہوں میں وہاں پر جو ہے مکڑی کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں جا کر اب میں اس حدیث پر عمل کروں یا نہ کروں، میں وہاں جا کے بولوں یا نہ بولوں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. اگر میں یہ بولوں گا تو مجھے بتائیے کہ وہ سنتے تھے تو میں نے ان کو سلام کیا، یا نہیں سنتے تھے اور میں نے ان کو سلام کیا. اگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اگر قبر والے سنتے ہی نہیں ہیں تو میرے سلام کرنے کا فائدہ؟ وہ سنتے ہیں تو میں سلام کر رہا ہوں ان کو، تو تبھی تو ان کو سلام کیا جا رہا ہے. اچھا پھر یہ بات ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو ہم سلام کریں گے، ہم قبرستان جائیں تو قبر والوں کو سلام کریں گے، یہ سنتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. تو اب یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ انہی کے بارے میں ہے جو ہماری پکار سنتے ہی نہیں. اور وہ کون ہے؟ بت. بت نہیں سنتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک بات اب میں دوسری عرض کرتا ہوں. فرمایا ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اگر وہ سن لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، حدیث مبارک میں موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. تو اب بتائیے، آیت تو کہہ رہی ہے کہ اگر وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں تو سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں، تو بتائیے آیت وہاں فٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اچھا پھر مسلم شریف کی میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان سے وہاں کلام کرنا چاہتے تو وہ آپ کی سنتے یا نہ سنتے، اور نبی کریم علیہ السلام کو جواب دیتے یا نہ دیتے؟ وہ سنتے بھی اور جواب بھی دیتے، تو پھر یہ آیت وہاں کیسے فٹ ہو گئے؟ اچھا پھر تیسری بات عرض کروں. فرمایا قیامت کے دن یہ بت اے لوگوں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اگر اس سے مراد معاذ اللہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی اپنے پکارنے والوں کو یا رسول اللہ کہنے والوں کو اگر یہ انکار کریں گے، تو عرض یہ ہے کہ ذرا حدیث مبارک کا مطالعہ کر لیجئے اور پھر دیکھیے کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور صرف بخاری میں نہیں ہے، حدیث کی ٹھیک ٹھاک کتابوں کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی اور حساب شروع نہیں ہوگا تو لوگ آپس میں کہیں گے کہ یار کیا کریں، حساب شروع ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ یوں کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضور آپ ہی سفارش کریں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جائیں گے تو وہ بولیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھیجیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور سرکار کے پاس جب آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ حضور آپ ہی کچھ کریں اور آپ ہی حساب شروع کروائیں، تو نبی کریم علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور مخلوق کا حساب شروع کرائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آیت نے تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اگر اس سے مراد نبی ہوتے، اگر اس سے مراد نبی ہوتے تو پھر نبیوں کے پاس تو جیسے ہی گئے تھے وہ بولتے خدا کا خوف کرو، ادھر بھی شرک کر رہے ہو، ادھر بھی آ کے ہمیں پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ بولو کہ یا اللہ ہمارا حساب شروع کر. قیامت کے دن بھی سارے مل کے نبیوں کے پاس ہی جائیں گے، وہاں جا کے بھی نبیوں سے ہی کہیں گے کہ حضور آپ کرم کیجئے ہمارا حساب شروع کرا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ کدھر آ گئے، اللہ تعالیٰ کے نبی آگے نبی کے پاس ہی بھیجیں گے، وہ اگلے نبی کے پاس، وہ اگلے نبی کے پاس، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے، سرکار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور مخلوق کا حساب شروع کرائیں گے۔ تو لہذا یہ آیت بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں فرمایا کہ اے مشرکو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک چھلکے کے مالک نہیں، ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اب اس جملے پر بھی غور کر لیں، چھلکے کے مالک نہیں، کیا اللہ کے نبی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حوض کوثر کے مالک، یہ تو قرآن میں ہے نا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، یا حوض کوثر ہی مراد ہے، یہ خیر کثیر ہے اور اس کے اطلاق میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں، ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو چھلکے کے مالک نہیں، اگر اس سے مراد معاذ اللہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی چھلکے کے، کھجور کے چھلکے کے نہیں، اللہ کے نبی تو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ حضور کو تو جنت کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ ہوتی تو مفاتیح الجنہ، سرکار فرماتے ہیں مجھے جنت کی چابیاں دے دی گئیں۔ تو اس لیے جن ہستیوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ صرف کھجور کے چھلکے کے نہیں، وہ تو جنت کے مالک ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، ان کے اوپر یہ والی آیتیں فٹ کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مخلوق کی محتاجی اور اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ فرمایا، اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، یہ اللہ پہ کچھ دشوار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان غنا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا، اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج، اور یقیناً بلا شک و شبہ سب مخلوق اللہ کی محتاج، صرف انسان نہیں، جنات، فرشتے اور ساری مخلوق، ساری کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، انسان سارے کے سارے اللہ کے محتاج، اللہ کے نبی سارے کے سارے، جن کی بڑی شانیں ہیں، جن کے بڑے مرتبے ہیں، جن کے بڑے مقام، بڑی عظمتیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے شانوں والے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ عز و جل کے محتاج۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے بہترین ہیں، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ شانوں والے ہیں، اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اللہ عز و جل کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ لہذا مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، کائنات میں بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، بے نیاز صرف اللہ ہے، تمام خوبیوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی کو بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی بے نیازی۔ فرمایا، چاہے تو تمہیں لے جائے، ختم کر دے، فنا کر دے، نئی مخلوق کو لے آئے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ فرمایا، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پہ کوئی دشوار نہیں ہے، اللہ پہ کوئی دشوار نہیں ہے، اس خالق کی، اس مالک کی، اس عظمت والے پروردگار کی، اس رب العالمین کی، اس ارحم الراحمین کی، اس احکم الحاکمین کی شان یہ ہے کہ کن فرما کے کائنات کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، نئی مخلوق کو لے آئے، اللہ تعالیٰ پہ یہ کوئی دشوار نہیں۔
और इसके अंदर हमें ये समझाना है कि अल्लाह ताला बेनियाज है, तो तुम अपने आप को अल्लाह ताला के बंदे समझ के उसकी बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह ताला के बंदे समझ के अपने आप को उसकी बंदगी इख्तियार करो। आगे इरशाद होता है, मुशरिकीन की बुतों से ना उम्मीदी और अपने रिश्तेदारों से किसी भी किस्म की उम्मीद रखने का रद्द अब अल्लाह ताला बयान फरमाता है। इरशाद होता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے حبیب، تم صرف انہی لوگوں کو ڈر سنا سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تم انہی کو ڈرا سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری باتوں کا بیان ہے، ہر چیز جو ہے وہ پوری تفصیل کی متقاضی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اگر اس کو تشریح کے طور پہ عرض کروں تو یوں کہا جائے گا کہ قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کے گناہ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، تو اب ایک جان دوسری جان کے گناہ اپنے سر نہیں لے گی، اور اگر کسی کو دعوت بھی دی جائے کہ جناب میرے تھوڑے سے گناہ لے لیں، تھوڑے سے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر سے کم کر دیں، میرے اوپر بہت لد گیا، تھوڑے سے آپ کم کر دیں، تو فرمایا کہ جس کو یہ دعوت دی جائے گی وہ کبھی بھی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ سگا رشتہ دار ہو۔ فرمایا ولو کانا ذا قربا، اگرچہ قرابت دار ہو، اگرچہ رشتہ دار ہو، لیکن ایک گناہ بھی نہیں اٹھائے گا، اور وہ قریبی رشتہ دار خواہ باپ ہو، ماں ہو، اولاد ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک ذرے برابر کسی کا گناہ کیا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی کہے گا بھائی میری جان بچ گئی تو بس یہی ٹھیک ہے، آپ اپنا خود ہی بھگتے ہیں۔ ہاں جب شفاعت کر سکے گا تو شفاعت والی صورت اور ہے، لیکن کسی کے گناہ اپنے اوپر لینے کا کام نہیں ہوگا، دوسرے کے گناہ معاف کرانے کے لیے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرنا، یہ ہے حافظ ہے اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، عالم دین ہے وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، دیگر افراد کی کرے گا، اسی طرح شہید ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں کی شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے یا ان کے درجے بلند کر دے۔ اگر گناہوں کے بارے میں شفاعت ہے تو پھر گناہ معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو یہاں اس کا بیان ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ اپنے اوپر نہیں لے گی، بھلے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے حبیب، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی باتیں سناتے ہیں، انہیں خبردار کرتے ہیں، انہیں تنبیہ کرتے ہیں، تو آپ یہ اسی کو کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور نماز قائم رکھتا ہے، تو اسی کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ ایک ہے خبر دینا، تو نبی کریم علیہ السلام جو انذار فرماتے تھے، ڈر کی خبریں دیتے تھے، وہ تو سب کو دیتے تھے، ہاں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ تو کفار کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انذار فرماتے تھے، لیکن یہاں انذار سے مراد ہے انذار نافع، کہ آپ کسی کو ایسا متنبہ کریں، اللہ کے عذاب سے یوں ڈرائیں کہ وہ اس کا اثر لے کر ڈرے۔ یہ والی جو صورت ہے، فرمایا کہ یہ اسی کے ساتھ ہے کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، جس میں پہلے سے ایک داعیہ موجود ہے، جس کے اندر پہلے سے وہ ریسیور موجود ہے، جو انذار کو قبول کرنے والا ہے، جس کے اندر پہلے سے وہ قبول کرنے والی چیز موجود ہے جو انذار کو قبول کرتی ہے، تو فرمایا کہ تم اسی کو ڈرا سکتے ہو، بقیہ انذار کرنا سنانا وہ سب کے لیے ہے، لیکن انذار نافع انہی کے لیے ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو پاکیزگی اختیار کرے تو بے شک اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اگر کوئی متقی بنتا ہے، اگر کوئی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کی کدورتوں کو صاف کرتا ہے، اپنے روح کے میل کو اتار دیتا ہے، اپنے قلب سے اخلاق رذیلہ کی علائشوں کو اتار پھینکتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. ایک آدمی نے دل سے شرک کی غلاظت کو دور کر دیا، کفر کی گندگی کو ہٹا دیا، بد مذہبیت کی گندگی کو اتار دیا، اپنے دل سے حسد، تکبر، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، دنیا کی غفلت اور مال کی محبت اور عزت کی محبت، عزت کی چاہت، شہرت کی چاہت، اگر ان چیزوں کو اس نے نکال دیا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کر لیا ہے، تو فرمایا کہ اس کا فائدہ کو خدا کو نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہونا. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ خود اس بندے کو ہے. اس کی دنیا سدھرے گی، اس کی آخرت سنورے گی، اسی کی دنیا اچھی ہوگی، اسی کی آخرت اچھی ہوگی. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے تزکیہ کے حوالے سے جو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کلام کیا وہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومن و کافر کا تقابل، اسلام اور کفر کا تقابل، جنت و جہنم کا تقابل تشبیہات کے ساتھ بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ. فرمایا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور اجالا برابر ہے، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ برابر ہے. اندھا کون ہے؟ جو حق دیکھنے سے اندھا ہے، کافر. اور دیکھنے والا کون ہے؟ جس نے حق کو دیکھا ہے، قبول کیا ہے، مومن. اندھیرے اور اجالا برابر نہیں. اندھیرا کیا ہے؟ کفر. اجالا کیا ہے؟ ایمان. اور یہاں پر اجالا ایک ہے، نور واحد، انوار نہیں، نور واحد. اور جو اندھیرا ہے وہ کیا ہے؟ الظلمات، اندھیرے جمع. کیوں؟ اس لیے کہ حق ایک ہی ہے، اسلام. نور ایک ہی ہے، اسلام. اور کفر بہت سارے ہیں، تاریکیاں بہت ساری ہیں، دہریت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بت پرستی کا اندھیرا، آتش پرستی کا اندھیرا، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں قرار دینے کا اندھیرا، معاذ اللہ. تو اندھیرے بہت ہیں، کفر بہت ہیں. تو فرمایا ولا ظلمات ولا نور، بہت سے اندھیرے وہ، اور ایک نور اسلام ایمان، یہ ایک نہیں ہے. اور فرمایا نہ سایہ اور تیز دھوپ برابر ہیں. سایہ کیا ہے؟ راحت، ثواب، جنت. اور تیز دھوپ کیا ہے؟ عذاب، جہنم. یہ تشبیہ کے اعتبار سے. تو فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرے اور اجالا برابر نہیں، سایہ اور تیز دھوپ برابر نہیں. اور یہی سے پتا چلا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کافر مومن سب ایک ہی طرح کے ہیں اور سب کو ایک ہی طرح سے چلانا چاہیے، کفر و ایمان کا فرق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، مومن و کافر برابر نہیں، اندھیرے اور اجالا برابر نہیں، کفر اور ایمان برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، ثواب اور عذاب برابر نہیں، جنت و جہنم برابر نہیں. لہذا یہ نہیں ہے کہ سیکولرزم کے نام پر ہر چیز جو ہے وہ بس ٹھیک ہے جی، ایک ہی اس میں جناب گٹھری کے اندر لپیٹ دی جائے اور ایک ہی انداز کے اندر ڈیل کی جائے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جدا کیا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جدا کیا اور فیصلہ کیا ہے، ہم نے بحیثیت مومن اسی پر ایمان رکھنا ہے، اسی کو قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.